یعنی بھی اسی قسم کا جلسہ ہے. اصل میں یہ باب چل رہا ہے اللہ تعالیٰ شان و حکم کے تسلیم کرنے اور اپنے اختیار کے ترک کرنے کے باب میں. اس میں فرمایا تھا کہ تجریف اور قطع ظاہری اسباب دنیاوی کی تیری خواہش باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ شان نے تجھ کو اسباب میں استقامت عطا فرمائی شہوت پنہانی ہے, اور تیرا اسباب کا پابند ہونا باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قطع اسباب میں راست قدم کیا یہ بلند ہمتی سے پستی کی طرف گرنا ہے. اس کی تفصیل گزشتہ بیان ہو چکی دو جملوں کے اندر جو ہے, یہ اسی ضمن میں اگلا منفوذ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ طلب نہ کر کہ تجھ کو تیری حالت موجودہ شغل دینی یا دنیاوی سے نکال کر اس کے سوا کسی دوسری حالت کے کام میں لگا دے. کیوں کہ اگر وہ چاہتا تو بغیر نکالنے کے کام میں لگاتا. ذرا تھوڑے سے اونچے درجے کے ارشادات ہیں, غور کریں گے انشاءاللہ تو آگے جو تشریح ہے اس سے بھی سمجھ میں بات آ جائے گی. یہ بات تو اکثر عرض کی جاتی ہے کہ تصوف چونکہ تصفیہ کا نام ہے صفائی, اور صفائی کے اندر بھی کمال حاصل کرنا, صرف پالش کرنا تاکہ عمل کے اندر ایک نکھار آئے, ایک چمک آئے. جیسے دنیاوی اعتبار سے ہر آدمی اپنے کام کے اندر چاہتا ہے کہ ایسے طریقے سے کروں کہ اس کے اندر خوب کمال تک پہنچاؤں, ترقی ہو, اللہ کے لیے شوق لگ جائے. تصوف اس لیے ہے. ابھی نماز پڑھی ہے ہم نے, اگر ہم غور کریں تو ہماری نماز کی حالت کیا کہ جیسی بچپن سے کی پڑھتے چلے آنے کا بھی فکر بھی نہیں کہ اس کے اندر بھی ایک شان آنی چاہیے, ایک چمک آنی چاہیے. تو تصوف سے مقصود تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے دل میں نفس علیشیں ڈالتا ہے, یہ ملاوٹ کرتا ہے, شیطان علیشیں ڈالتا ہے, ماحول کی فضاؤں کی علیشیں آ جاتی ہیں, ان سب کی صفائی تاکہ دل صاف اور شفاف ہو اور عمل کے اندر نکھار پیدا ہو, ترقی ہو. تو اس زمین میں جو رکاوٹیں ہیں نفس کی, اس کی اللہ پر پریشان نہیں کرتے ہیں. اس لیے تھوڑی سی بات اونچے درجے کی ہے ان لوگوں کی جو چاہتے ہیں واقعی کہ ہماری دینی ترقی ہو, اعمال کے اندر ظاہری بھی اور باطنی ترقی ہو. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں اسی درجے کی بات. اب اس کی تشریح میں علماء لوگوں کو فتح ہے, کسی بندے کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دینی کام جیسے طالب علم یا دنیاوی کام جیسے نوکری صنعت وغیرہ میں لگا رکھا ہے, اور وہ بندہ یہ سمجھ کر اس کام میں مشغول رہ کر مجھ کو اپنے مولا کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہیں ملتی, اس کام سے نکلنا چاہے تو اس کو یہ مناسب نہیں. پچھلے منفرد بڑی تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہوئی ہے کہ بعض اوقات جب آدمی اس شغل میں لگتا ہے اپنے دل کی صفائی کے لیے, اور اس میں لگنے کے بعد دل پر مختلف قسم کی کیفیات جب وارد ہوتی ہیں, تو اس غلبے کے اندر بعض اوقات جو ایک مزہ آتا ہے, ایک لطف آتا ہے, ایک سرور آتا ہے, تو اس کے اندر محبیت ہوتی ہے. تو غلبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تھوڑے بہت اور میں ان مشغولیوں میں لگ کر اس کے پیچھے نہ رہ جاؤں, تو کوشش میری اس کی یہ ہوتی دل میں کہ یہ چھوڑوں بس خالص نہیں لگوں. حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اکثر یہ بات یاد کی جا رہی ہے کہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں اکثر دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ہی اللہ والے بنے ہیں. بہت کم ہیں جو کسی کیفیت کے غلبے سے بالکل یکسو ہو گئے دنیا سے اور جنگلوں جا کے پڑ گئے, بہت کم ہوں گے. لیکن اکثر وہی ہیں کہ تجارت صنعت حرفت ان سب کاموں میں لگتے ہوئے انہوں نے ان کاموں کو کرتے ہوئے اپنے اندر کوئی کمال حاصل کیا کہ ہر شعبے کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع ایک اعلیٰ درجے میں کر کے دکھایا. تو یہاں اس لیے یہاں یہ اس کو سنبھال رہے کہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی دینی کام میں, جیسے طالب علمی ہے جن دین کے علم سیکھنے میں لگا ہوا, یا دنیاوی کام کوئی نوکری کر رہا ہے صنعت کر رہا ہے, اب وہ یہ سمجھے کہ اس کام میں مشغول ہے تو مجھے اپنے مولا کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہیں ملتی, اور وہ بندہ یہ سمجھ کر ہے اس کام سے نکلنا چاہے تو اس کو یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ جب وہ کام خلاف شریعت نہیں ہے، یہ بات ہے، اگر وہ کام خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کے چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ پچھلے محفوظ میں آیا تھا کہ اگر دنیاوی مشغولی جو ہے، جیسے جو جائز اللہ نے خواہشات انسان کے اندر رکھی ہیں، ان کو جائز طریقے سے پورا کرنا کبھی منع نہیں، جائز طریقے اختیار کرنا شریعت کے مطالعہ کے اندر رہتے ہوئے ان لذات کو حاصل کرنا جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، منع نہیں ہے۔ اگر آدمی جو ہے ان دنیاوی پیشوں کے اندر، شعبوں کے اندر رہتے ہوئے شریعت پر چل رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کر رہا ہے، جائز ناجائز میں فرق کرتا ہے اور ناجائز سے بچ رہا ہے اور جائز کو اختیار کر رہا ہے، اب یہ جگہ کو چھوڑ کر میں اور زیادہ محنت کر کے اللہ کی طرف بڑھوں، تو یہ اس کی غلطی ہے، پہلے بھی آ چکی۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نجی سوچ رہا ہے کہ اس کام میں مشغول رہ کر مجھے اپنے مولا کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہیں، یعنی اب یہ ہے، اب جو مزہ اس کو تھوڑا سا اس سے چکھا ہے، اب اس کا جی چاہ رہا ہے کہ یہ بھی چھوڑ دوں، جو وقت میرا لگ رہا ہے اپنے کمانے کے اندر، یہ حالانکہ شریعت کے مطابق ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں اگر، جبکہ وہ کام خلاف شریعت نہیں ہے، اگر خلاف شریعت ہے پھر تو چھوڑنا لازم ہے، لیکن یہاں اس کو فرما رہے ہیں کہ جو دنیاوی مشغولی میں جائز میں لگا ہوا ہے، شریعت کے مطابق لگا ہوا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر جاتا ہے کہ خالص رکھو، مناسب نہیں ہے، کہ بسا اوقات ترک کرنے سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں۔ اب کئی لوگ اس کو بعد میں اس کا اظہار کرتے ہیں، حضرت بس اس وقت ایسا غلبہ ہوا تھا اور نوکری چھوڑ دی ہے، اب ایسے حالات آ گئے ہیں کہ اب بیچارہ جائے اتنا پریشان، کتنا پریشان، نہ وہ بات رہی نہ یہ رہی، تو یہاں پہ جو اللہ والوں کی تربیت بھی ہوتا ہے تو اللہ والے پھر سنبھالتے بھی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت کا ساتھ ساتھ موجودی میں ہوا، یہ باتیں کس زمانے کی ہیں کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، اور جب انہوں نے اپنی تربیت کا تعلق جوڑا ہے تو شیخ جو ہے، جو مربی ہے، جو تربیت کرنے والا ہے، یہ سنبھال رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے کہ اگر وہ بندہ یہ سمجھ کر اس کام میں مشغول ہے کہ مجھ کو اپنے مولا کی تو متوجہ ہونے کی فرصت نہیں ملتی، اس کام سے نکلنا چاہے، اس کو یہ مناسب نہیں، اس لیے جب وہ کام خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں، اور بسا اوقات ترک کرنے سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور جس مقام اور رتبے کے طلب کے لیے اس شغل کو چھوڑنا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالی اس کو مرتبہ دینا چاہتا ہے تو اس کو یہ موجود اشغال دینے سے معنی نہیں آ سکتی۔ جب شریعت پر چل رہا ہے، اس کی رعایت کر رہا ہے، تو اللہ یہاں بھی دے دیں گے، اسی حق میں رہتے ہوئے تجھ کو مقام عطا فرما دیتا اگر اللہ چاہتا ہے۔ تو مسلک حکمت یہی ہے کہ تم اس حالت کو اپنے اختیار سے ترک نہ کر، جب وہ چاہے گا اسی حالت میں تجھ کو تیرے مقصود پر پہنچا دے گا، یا جب چاہے گا تو تجھ کو اس حالت سے بھی نکال دے گا، جو تھوڑی سی کمی ہے وہ بھی پھر دور ہو جائے گی۔ اس لیے جس حالت میں بھی ہے، دینی یا دنیاوی میں، اگر خلاف شریعت نہیں ہے، اسی میں لگے ہوئے اپنے دل پر اس کی محنت کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے غافل نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں، پیش قدمی کرنے والی ہمتیں تقدیر کی دیواروں کو نہیں پھاڑ سکتی۔ پیش قدمی کرنے والی ہمتیں تقدیر کی دیواروں کو نہیں پھاڑ سکتی۔ جملہ تھوڑا مختصر ہے لیکن ہے تھوڑا گہرا سا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس کی آگے تشریح کے اندر فائدے میں مولانا عبداللہ گوہی رحمتہ اللہ علیہ، کہ صوفیہ کی اصلاح میں ایسی قوت نفسانی کو جو قلوب اور دیگر مخلوقات میں بے اذن اللہ اثر کرتی ہے، ہمت کہتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں، دیکھیے نا اصطلاحات ہوتی ہیں نا ہر جگہ ہے، ابھی اس میں ہمت کا ہے نا، اور اس ہمت کی تشریح فرما رہے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں، صوفی کون ہے جو دل کی صفائی کی کوشش میں لگا ہوا ہے؟ آج صوفی کے لفظ سے ہمارے ذہن میں کوئی اچھا تاثر نہیں آتا، کیوں کہ چھوٹی داڑھی چھوٹی چھوٹی صوفی صاحب ہم نے پکارنا شروع کر دیا، ہم نے اس کو صوفی سمجھ لیا. اب اس کی جہالت کی باتیں اور اس کی خمخلی کی باتیں یا اس کی خلاف شیر باتیں دیکھیں، صوفی ایسے ہوتے، یہ تاثر ہم نے قائم کر لیا. ورنہ صوفی کی حقیقت وہ ہے جو اپنے دل کو نفس کی علائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کر کے ایسی شفافت، ایسی لطافت، ایسی پاکیزگی حاصل دل میں کر لیتا ہے کہ شریعت پر جمنا اور اس پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اصل تو شریعت ہے. اب اس کے اندر میں ہمت اور قوت آ جاتی ہے. اب جب وہ اس قوت کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے تقرب والے اعمال ہیں جو شریعت ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے، اس پر وہ ثابت قدمی سے چلنا شروع کر دیتا ہے. اب اس استعداد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس دل کی صفائی کے لیے، نفس کے منفی جذبات پر قابو پانے کے لیے، منفی جذبات کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطان کے غلط اثرات سے بچنے کے لیے، غالب فضاؤں کے اندر جو غلط اثرات ہیں ان کے اثرات سے بچنے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے، اپنے شیخ کی نگرانی میں، اپنے مربی کی نگرانی میں، اپنے مرشد کی نگرانی کے اندر، اپنے پیر کی نگرانی کے اندر کچھ اعمال کرتا ہے، تاکہ جو قوت ہے، ہمت ہے. اس ضمن میں بعض اوقات بعض کیفیات اس کے اندر سرایت کرتی ہیں، بعض اوقات ایک ایسی ہمت بھی اس کو مل جاتی ہے جو مقصود نہیں. مقصود تو یہی ہے، اصل مقصود یہی ہے کہ شریعت مطالعہ پر چلنے کی استعداد ملے، کہ اللہ کا تقرب تو شریعت پر چلنے ہی سے ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. اب ایک اضافی چیز ہے، بعض اوقات بعضوں کو ملتی ہے، اس کو خرق عادت کہتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں. اللہ کے نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا گیا، اب متبع سنت سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا گیا. تو بعضوں کو اللہ ایک ایسی ہمت و قوت دیتے ہیں کہ دوسرے کے دلوں کے اندر وہ کچھ اثر ڈالتے ہیں. اس قسم کی جو ہے نا، یہ بعضوں کو بعض اوقات، تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ صوفیہ کی اصطلاح میں ایسی قوت نفسانی، اب دیکھو قوت نفسانی کا ہے کہ جو قلوب اور دیگر خلقات میں بےعذن اللہ، خود نہیں، اللہ کے اذن سے اثر کرتی ہے، اس کو ہمت کہتے ہیں. جب اللہ چاہتے ہیں، جب اللہ نہیں چاہتے، اللہ کا اذن نہیں ہوتا، تو یہ ولی کا اپنا فعل نہیں ہے، کسی شخص کا اپنا فعل نہیں ہے، اللہ بعض کو تعلماتے ہیں. تو ایک اصطلاح ہے یہ ہمت صوفیہ کی کہ وہ قلوب میں اور دیگر مخلوقات میں باذن اللہ اثر کرتی ہے، ہمت کہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل ریاضت و مجاہدہ کی ہمتیں ہر شے میں پیش قدمی کرتی ہیں، ان نہایت سری و تاثیر ہیں، یعنی جس کو اللہ یہ دیتے ہیں، بعض کو مجاہدوں کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، بعض کو ویسے بھی دے دیتے ہیں اللہ، تو وہ ہر شہر میں کیا پیش قدمی کرتی ہے، یعنی اس کی طرف دل کی طرف دیکھا، توجہ دی، اس کے اندر جو ایک ایسی حرکت آئی اور وہ جو ہے نا یہ لوٹ پوٹ ہو گئے، بعض امید لگاتے ہیں اور وہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. اس قسم کی مختلف اس کی قسمیں ہیں، کسی کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کسی کو حرارت محسوس ہوتی ہے، میں اس مجلس میں گیا میرے تو پسینے چھوٹ گئے، مختلف قسم کی ہیں. تو جس کو اللہ دیتے ہیں بعض اوقات، تو وہ ایسا کرتا مطلب کہ جیسے وہ ہمت کیا وہ پیش قدمی کرتا ہے، اور نہایت سے بھی تاثیر ہوتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہیں کہ جس شہر کی طرف وہ حضرات اپنی ہمت مبذول فرماتے ہیں، بے اذن اللہ وہ شہر ضرور ہو جاتی ہے. درد ہے انہیں چھو کیا خیر ہو گیا باذن اللہ، جی بیماری کو سلب کر لیا باذن اللہ، واقعات ہیں ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ شاید ضرور ہو گیا. لیکن یہ ہمت کے تیز پھاوڑے، یہ اب جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمت کے تیز پھاوڑے تقدیر کی مستحکم دیواروں سرا تک نہیں کر سکتے، یعنی اگر کسی کی تقدیر میں بیماری کا لمبا ہونا لکھا جا چکا ہے یہ مستحکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس نے بیمار رہنا ہے، اب اس کو عادت پڑ چکی ہے، یہ بڑے تجربے کر چکا ہے، ادھر پھونک ماری ان کا سر کا درد گیا، ادھر اتارا اس کا وہ سلب ہو گیا، تو یہ خیال آ جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے ایک چیز دی ہوئی ہے، ہوتا ہے سر، بہت لوگ ذکر کرتے ہیں دیکھو جی بن گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہو گیا، تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ والوں کو دیتے ہیں، اللہ کے اذن سے اثر ہوتا ہے، لیکن جو مستحکم پکی دیواریں ہیں تقدیر کی اس پہ سراغ تک نہیں کر سکتے، کیوں اثر نہیں ہوگا؟ جب اللہ کا فیصلہ ایک ہو چکا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے نا، کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، ایک آدمی کا غریب ہونا اس کے کتنے تعویذ کیوں نہ ہوں گے اور کتنے اس کے وظیفے کیوں نہ ہوں گے، وہ امیر نہیں ہو سکے، یہاں کچھ نہیں کر سکے گا، یہ تو ہم سکھا رہے ہیں، اس میں دراڑ لگا ہے کہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ، اور اگر اللہ کا بندے سے کچھ نظر آ رہا ہے تو اللہ کے اذن سے آ رہا ہے، جب اللہ چاہتے اور اللہ نہیں چاہتے کچھ بھی نہیں ہو، اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ ہمت بازوں کو اللہ دیتے ہیں، بڑی سی تاخیر ہوتی ہے اور لوگ دیکھتے بھی ہیں، لیکن تقدیر کی مستحکم دیواروں سراغ نہیں کر سکتے، اور اللہ والے اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ زیادہ سعودی عرب میں جب گئی تو ایک بزرگ تھے شہر، اکثر تذکرہ کیا بنگلہ دیش کے اکاؤنٹنٹ سے ریٹائر ہو کر گئے، یہاں پر زندگی گزاری، ان کو ایک اجازت تھی جعفر احمد چودھری بنگلہ دیش سے، اور ایک ان کو سعودی حنفی شہر تھے، احسا ایک جگہ تھی، اللہ والے اللہ ہر جگہ رکھے، ایک اجازت ان سے تھی، اور بہت متقی تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار کے تھے، بچپن سے والدہ چادر مل گئی، گرمی ہو سردی ہو سفر ہو حضر ہو جماعت میں نکلتے ہمارے ساتھ جو ہے نا، اور گرمی کی شدت میں خود روزے سے اور کھانا پکا کے کھلاتے تھے سب کو، اللہ نے خود کو دی ہی تھا ماشاء اللہ، واقعی بہت نیک تھے، بلکہ اس زمانے کے اندر وہاں پر جو ہے وہ مینوئل اکاؤنٹنگ کے اندر مشہور تھے، کیلکولیٹر سے فاسٹ تھے، تیز تھے، سلاحیت دی، تو ان کا تعلق تبلیغ سے بھی تھا، پھر جماعتوں میں بھی نکلتے تھے، اور ذکر شغل سے بھی تھا کیونکہ صاحب سلسلہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عرب بھی ان کے پاس آ کے درد کراتے تھے، وہ لوگوں کو شفا نہیں کرتے، حالانکہ عرب اس کو عام طور پر نہیں مانتے، لیکن ہم نے دیکھا گھروں میں لے جاتے تھے، یہ اس بات کو مت کر، یہ ایسے اللہ کے بندے رہے ہیں، اکثر نماز کے بعد ان کے پاس بات کر لائن لگ جاتی تھی، سب بنتا نہیں ہے نا سب کرانے کے لیے، وہ ایسے آ کرتے ہیں بس، اور اس کے بعد چل بندہ مسکراتا اٹھ جاتا تھا، ایک دم مجھے بھی نیا نیا کر گیا تھا کہ اسے اتنا تعارف نہیں ہوا تھا، تھوڑا تعارف تو نہیں کیونکہ تھا، مجھے بھی دربڑی سے بھی ہوئی، میں نے کہا نبی چلو دم کر دھو کر آ رہے تھے، بڑے سمجھدار، جیسے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا فوراً چھوڑ دیے کہ کون سا سلسلہ ہے آپ کا، پہچان گئے، پھر اس سے خوب دوستی رہی اللہ کا شکر ہے، بہت ہی، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جبکہ یہ وہ کرتے تھے، اور اکثر لوگوں کو اغلب اعتبار سے فائدہ ہوتا تھا، عربی لے جاتے تھے گھر میں، ایک نوجوان کسی دوسرے شہر سے آیا، وہ کہتا ہے میں اتنے علاج کرا چکا ہوں کہ میرے سر کا درد جا ہی نہیں رہا، میڈیکل سے پھر ہم کو اپنا میڈیکل سسٹم بہت بڑا، اس زمانے میں سعودیہ کی حکومت سے بھی زیادہ ان کا اپنا نظام تھا کہ وہ سارے ٹیسٹ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، میرے سر کا درد نہیں جاتا، اس نے بھی ان کی سن رکھی تھی، تو اس کو جو ہے نا انہوں نے کیا، کرنے کے بعد اس نے کہا کوئی اثر نہیں ہوا، تو میں کہ درد میں نے بس بتانا ہی چاہتا ہوں، جو میں نے کرنا تھا وہ اب نہیں ہو رہا، تو اللہ کی مرضی ہوگی، تو جو اللہ والے اس کو جانتے ہیں کہ یہ جو میں درد کر رہا ہوں اور جو اثر آ رہا ہے تو کس سے آ رہا ہے، اس کے اذن سے نہیں ہو رہا، اب وہ کہتا میں بڑی دور سے بڑا اس طریقے سے جو میں نے کرنا تھا وہ کرتی ہے، ڈاکٹر کو دکھا دیتا، جب اس سے ہونا ہوتا تو نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں، کوئی اپنا دعویٰ نہیں. بولانا بات آتے بات میں دوبارہ سے مجھے ملا کسی موقع پر، کہنے کہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا. انہوں نے جو بھی حاجی صاحب نے جو کہا تھا مجھے کہ ڈاکٹر تو کھاؤ، تو میری نظر خراب تھی بعض اوقات، اور کسی کا دھیان نہیں کیا، اور ٹیسٹ ہوتے رہے سارے کے سارے. انسان کا جیب ہے نا، بعض اوقات پروفیشنل ہوتے ہیں وہ بھی کوئی چیز اوور لک ہو جاتی ہے، نظر انداز ہو جاتی. اب انہوں نے توجہ دلائی، جا کے انہوں نے دوبارہ انہوں نظر کا معائنہ کیا، تو نظر کیا نظر لگے ٹھیک ہو گیا. تو دعویٰ نہیں کرتے جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اسی اسی زمانے میں جب یہ بھی ہو رہا ہوگا ایسے لوگ بھی ہوں گے، لیکن پھر آج کل تصوف سے مقصود یہ نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ جس کی طرف نشان نہیں کر رہے. یعنی اگر یہ باتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں تو اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیش قدمی کرنے والی ہمتیں جو ہے تقدیر کی دیواروں کو نہیں پھاڑ سکتی. توحید پر یقین، تقدیر کی دیواروں کو کیا پھاڑنا کا سراغ نہیں کر سکتی، یعنی تقدیر کے خلاف ہمت کچھ نہیں کر سکتی. کہ جو کتنی بڑی ہمت مل گئی، بس جب تقدیر کے سامنے ایسی سری و تاثیر شہ بھی لاش ہے. اب آگے جو سبق اس سے دے رہے ہیں کہ جب تقدیر کے سامنے ایسی سری و تاثیر شہ بھی کیا ہے، لاش ہے، تو تدابیر زہرا تو بیچارہ کس بیچاری کس شمار میں ہے؟ یعنی تو باطنی تاثیر ہے نا، یہ تو باطنی تاثیر ہے نا، ایک مخفی چیز ہے نا، جو ہمارے لیے بڑی اہم جگہ بھی اس نے پھونک ماری اور ہاتھ رکھا اور ڈر گیا، ہو گیا جی، ہو گیا وہ ہو گیا، یہ باطنی چیز. اگر یہ بھی لاش ہے تو ظاہری تقدیر کی اثر ہوگا تقدیر کے سامنے، اس کے کیا اب آدمی بعض اوقات ایک کسب کرتا ہے، ایک محنت کرتا ہے، ایک تجارت شروع کرتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، اس کا حال نہیں، اس کو مال نہیں ملتا، یہاں تقدیر آ گئی. ایک آدمی خوب اس شعبے کے اندر کام کما رہا ہے دن رات کے خرچ سے، ایک کما رہا ہے اور ایک بازار بیٹھا ہوا. اب بازار میں جا کے دیکھتے ہیں روز نظر آتے، ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے جب دین کی طرف ہے پھر اس کی حقیقت کھلی، پید نہیں پتا. سردار مچھلی والا جس پر روڈ پر، اب تو پتہ نہیں دیر ہوگی دیر میں، تو ٹوک لینا پڑتا تھا لائن میں لگ کے مچھلی لینے کے لیے، اور بالکل اسی قسم کی، بلکہ ایک آدھ دفعہ لے کر بھی دیکھی وہی ٹیسٹ ہے. آپ پاس دکان میں کتنی ہے مچھلیوں والی، وہ بیٹھے ہوئے آپ پر آتے رہتے. یعنی ظاہری طور پر بھی اور ویسے کھا کے بھی دیکھا ویسی ہے، لیکن ہے اس کے یہاں تو اتنا رش ہے کہ بندے جو ہے نا لائن میں لگے ہوئے وہ ویسے بیٹھے ہوئے. تو یہاں کیا کہنا ہے کرتی کہ اس کا رزق اللہ نے ان بندوں کی ذریعے سے اس کو دینا طے کر دیا، یہ تقدیر ہے ان کا نہیں. اس لیے مشقت میں کھڑے ہیں یہاں پر لائن میں لگے ہوئے، نہیں ہوتا جی ہزاروں میں اکثر دیکھنا. تو یہاں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ سری و تاثیر جو اتنی جلدی اثر کرتی ہیں، یہ تدبیر باطنی ہیں، یہ بے اثر ہے تقدیر کے سامنے، تو ظاہری تدابیر ہیں وہ کس شمار میں؟ تو بندہ مومن پر واجب ہے کہ تدابیر پر بھروسہ نہ کرے، ان کو مؤثر نہ سمجھے، اور تقدیر خداوندی کی طرف قلب کی نظر رکھے. آپ کہتے تو جی میں نے تو یہ کیا، پیسہ لگایا، کیوں نہیں ہوا؟ ہاں مجھے ہونا چاہیے تھا، دن رات کس ہے یہاں. یہ تصویر جب ہوگا دل کا اور دل کے اندر حقیقت کھلے گی، دل فوراً کہے گا کہ جی اللہ کو مطلب میں اسباب کا مکلف ہوں، شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے میں اسباب اختیار کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے توجہ نہیں دی، میرا مریض مر گیا، ہونا چاہیے تھا ہاں؟ لیکن جس کے دل کے اندر اصلاح ہو گئی ہے اور دل کے اندر یہ تاثیر آئی ہوئی ہے، وہ فوراً سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی مشیت نہیں تھی، اللہ کا مرضور نہیں تھا، اگر ہوتا ہو جاتا نہیں مرضور. تو یہاں کہتے ہیں کہ اس لیے اسباب زہرہ پر بھی تدابیر پر بھی بھروسہ نہ کرے، ان کو مؤثر نہ سمجھے، بلکہ مؤثر کس کو سمجھے؟ اللہ کے امر کو تو تقدیر خداوندی کی طرف اپنے قلب کی بدل رکھے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسے بنا دے. اگر دل اللہ کی رضا کو راضی رہنے کا عادی بن جائے دنیا بدل بن جائے. دنیا میں پھر پریشانی نہیں ہے, پھر ڈپریشن نہیں ہے. آج ڈپریشن عام طور پر جلدی ہو جاتا ہے, آدمی تدبیر اختیار کرتا, کام نہیں بنتا, کہتے کیوں نہیں بننا, تو اس کو سوچ سوچ کر دماغ کو کیا پھر لگ جاتا ہے, بیماری لگ جاتی, پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے, پھر وہ جاتے ہیں اینٹی ڈپریشن, پھر پتہ نہیں کیا کیا اتنا لمبا. لیکن جس کا دل اس پر راضی ہے اور جس کے دل کے اندر یقین ہے, جس کے دل کے اندر یہ بات اچھی طرح حاصل ہو گئی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی تصرف نہیں کر سکتا, فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا فیصلہ اصل ہے اور اللہ پاک حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, یعنی اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے, خواہ خوشگوار خواہ ناگوار. تو خوشگواری میں تو خوش ہے ہی ہے, ناگواری میں بھی اس کا دل مطمئن رہتا ہے. یہ ہے تصویر, یہ ہے اختیار کو ترق کرنا جس جو باب چل رہا ہے, یہ ہے اس پر بھروسہ کرنا, اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا. تو ہوگا وہ جو وہ چاہے گا, اس کے ارادے سے, اس کی قدرت سے, اس کے فیصلے سے, اس کی مشیت سے ہے. اس لیے دل اس کی مشیت پر راضی رہنے کا جب عادی بن جائے گا تو اطمینان ہی اطمینان ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے. اسی کے لیے یہ اللہ والوں سے تعلق اور اللہ والوں سے تعلق سے پھر جو وظائف ملتے ہیں, جو فکر ملتا ہے, وہ اس لیے ہے کہ دل کے اندر یہ استعداد آ جائے. اب اسی کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں, ابھی ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر کہ ہمارے دل کے اندر بھی استعداد آ جائے, ہمارا دل بھی اللہ کی طرف ذکر سے مقصود مذکور جس کو یاد کرے اس کی طرف لگا رہے. تو ہمارے چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر ان دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے وغیرہ, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فاذکرونی اذکرکم, اللہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کو یاد کریں اس کے نام کے ساتھ, واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ, یعنی یہ جو صلاحیت اپنے اندر ہم لینا چاہتے ہیں اس صلاحیت کے لیے ہمیں تنہائی میں اس کی مشق کرنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ. فتبارک اسم ربک, رب کا نام بڑا متبرک ہے. یہ مبارک نام اپنے دل پر لکھ کر اس کی دل میں تکرار, تاکہ دل کے اندر یہ رج بس جائے, اور ایسا رج بس جائے کہ دل کی توجہ اس کی طرف نام والے کی طرف رہنے لگے. یہ تصور کی مشق ہے, تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھنا یا تصور کرنا لکھا ہوا جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور دل میں اسی کی تصور سے تکرار انوار 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 انوار. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا رچ بس جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے, اس کی نافرمانی سے روک دے. یہی تبرک ہے اس کا, اس نام کی برکت یہی ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی ہر نافرمانی سے روک دے, اللہ کی عطاعت پر شوق سے ابھارے. تو اللہ سے مانگے بھی اس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ, اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم
Yeah.